أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي ذكره شرف للذاكرين وشكره فوز للشاكرين وحمده عز للحامدين وطاعته نجاة للمطيعين وآياته برهان للناظرين وكتابه تذكرة للمتقين فسلام على المرسلين لا سيما على خاتم النبيين رحمة للعالمين شفيع المذنبين طه وياسين أبي القاسم محمد. وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. عزيزان گرامی، ہم ان ماہ صیام کے دنوں میں کہ جس مہینے میں ہمارے مولا کی شہادت بھی ہے، ہم کوشش کر رہے ہیں اپنی بساط بھر کہ ہم اپنے مولا کے کلام کے بارے میں کچھ غور و فکر کریں، بالخصوص وہ کلام کہ جس کا تعلق ہمارے عقائد سے ہے، اور آگے جا کر ہم اس کے علاوہ بھی گفتگو کریں گے، لیکن وہ بھی مولا ہی کے خطبات کی روشنی میں. کل اجمالی طور پر یہ عرض کرنے کی کوشش کی گئی کہ توحید کو علی نے کس طرح سے پیش کیا، توحید بنیادی علم ہے، اصول دین میں سے پہلی اصل ہے اور تمام مسلمانوں کے نزدیک، اور ویسے بھی جتنے بھی علوم دنیا میں رائج ہیں ان تمام علوم میں سب سے زیادہ اہمیت توحید کو حاصل ہے. اور توحید فقط مسلمانوں کی میراث نہیں ہے. مسلمان یہ نہیں کہہ سکتا کہ فقط ہم توحید کو مانتے ہیں، ہم توحید کے قائل ہیں. عقل سلیم ہر عہد میں ہر زمانے میں توحید ہی کی قائل رہی ہے، وجود خدا ہی کی معترف رہی ہے. عقل سلیم رکھنے والا انسان نہ تو وجود باری سے انکار کر سکتا ہے نہ اس کی یکتائی سے. مختلف شکلوں میں معبود کی پرستش جو دنیا میں ہوتی رہی ہے یہ اس بات کی دلیل ہے کہ انسان کی فطرت میں ہے خالق کی عبادت کرنا. اس کا ضمیر اسے یہ بتلاتا ہے, اس کی عقل اسے یہ جتلاتی ہے کہ تو خود بخود وجود میں نہیں آ گیا, کوئی ہے تیرا پیدا کرنے والا. اور پھر انسان کا ایک ہی حالت میں نہ رہنا اسے جھنجھوڑ جھنجھوڑ کر کہتا ہے کہ کوئی ہے تیرا رب. کائنات کا اگر مشاہدہ کریں تو کائنات کا ذرہ ذرہ گواہی دے رہا ہے اس کی یکتائی کی. یہ بدلتے ہوئے موسم, یہ چاند, یہ سورج, یہ ستارے, یہ سب شہادت دے رہے ہیں کہ وہ کسی کے حکم پہ چل رہے ہیں. میں چونکہ آج اس گفتگو کو مکمل کرنا چاہتا ہوں, کل آگے بڑھنا چاہتا ہوں, اس لیے اجمالا کسی شے میں غور کر لیں کائنات کی, حتیٰ کہ انسان خود اپنے اندر غور کر لے تو اسے خالق کے وجود کا پتہ ملے گا. عقل سلیم کبھی توحید کی منکر ہو ہی نہیں سکتی. ہر علم میں اور ہر علم کی ہر برانچ میں تحقیق اور ریسرچ کرنے والا جب ریسرچ کے کمال پر پہنچتا ہے تو وہ خدا کی یکتائی کا اعلان کرتا ہے. خواہ برٹرن رسل ہی کیوں نہ ہو. اور پھر یہودیت بھی توحید کی قائل ہے, عیسائیت بھی یہی کہتی ہے کہ توحید ہی میں تثلیث ہے اور تثلیث ہی میں توحید ہے, ٹرینیٹی ہی میں یونیٹی ہے اور یونیٹی ہی میں ٹرینیٹی ہے. بے حساب بتوں کی پرستش کرنے والے یہ نہیں کہتے کہ یہ سب ہمارے معبود ہیں, وہ بھی جانتے ہیں کہ پتھر کے بنائے ہوئے ہیں اور انہی کے ہاتھوں کے تراشے ہوئے ہیں. وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ یہ سب بت اس ایک کے مظہر ہیں. ہم ان کی عبادت نہیں کرتے مگر اس لیے کہ یہ ہمیں اس سے قریب کر دیں. تو پھر مسلمان نے بھی اگر خدا کو ایک مانا تو کون سا کمال کیا, سبھی مان رہے ہیں. تو مسلمانوں کی توحید میں اور غیر مسلم کی توحید میں کچھ تو فرق ہونا چاہیے. مسلمان کی توحید شروع ہوتی ہے لا سے, بہت بہت لا, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ یہ کلمے کا پہلا جز ہے. لا انکار ہے. قرآن مجید میں 70 سے زیادہ مقامات پر لا الہ الا ہوا ہے, صرف 2 مقامات پر لا الہ الا اللہ جس طرح سے کہ کلمہ پڑھتا ہے مسلمان. لا الہ الا اللہ, پہلے لا ہے پھر نام ہے, پہلے نہیں ہے پھر ہاں ہے, پہلے نفی ہے پھر اس بات ہے، پہلے انکار ہے پھر اقرار ہے۔ رمز توحید کو تو سمجھیں مسلمان، رمز توحید کو تو سمجھے، لا ضروری ہے صرف کلمے میں یہ نہیں کہتا کہ خدا ایک ہے، خدا کو تو ایک سبھی مان رہے ہیں۔ مسلمان کا کلمہ اللہ سے شروع ہو رہا ہے، پہلے انکار، پہلے نہیں، پہلے نفی۔ کس کی نفی؟ کس کی نفی؟ کیا صرف بت کی نفی؟ نہیں، نفی جھوٹے معبودوں کی، جھوٹے معبودوں کی نفی۔ وہ جو معبود نہ ہوں اور بن بیٹھے ہوں، جو معبود نہ ہوں، بہت غور سے سنیں، جو معبود نہ ہوں اور بن بیٹھے ہوں یا بنا دیے گئے ہوں، ان کی نفی۔ کوئی معبود نہیں، لا الہ الا اللہ، کوئی معبود نہیں بجز اس معبود برحق کے۔ الہ، الہ کی نفی۔ الہ کیا ہے؟ الہ اسم عام ہے، الہ کامن ناؤن ہے، الہ ہر وہ شے یا ہر وہ شخص کہ جس کی پرستش کی جائے اور وہ پرستش کی اہل نہ ہو۔ اگر چاند کی پرستش ہو رہی ہے پرستش، تو چاند بھی الہ ہے۔ سورج کی پرستش ہو رہی ہے تو سورج بھی الہ ہے۔ تاروں کی پرستش ہو رہی ہے، تارے الہ ہیں۔ درخت کی پرستش ہو رہی ہے، درخت الہ ہیں۔ پتھر کی پرستش ہو رہی ہے، پتھر الہ ہے۔ اور اگر انسان دولت کی پرستش کر رہا ہے تو دولت اس کے لیے الہ ہے۔ اگر وہ کرسی کی پرستش کر رہا ہے تو کرسی الہ ہے۔ اگر وہ اقتدار کی پرستش کر رہا ہے تو اقتدار اس کے لیے الہ ہے۔ اور اگر اپنے نفس کی پرستش کر رہا ہے، اپنی ہوائے نفس کی، تو اس کے لیے ہوائے نفس اس کے لیے الہ ہے۔ قرآن نے بھی کالم ترا الذی اتخذ ہواہ، الم ترا الذی اتخذ، تم نے دیکھا اس شخص کو، ہواہ الہ، جس نے اپنی ہوائے نفسانی کو اپنا الہ بنا لیا۔ تو اگر کوئی اپنی ہوا و ہوس کی پرستش کر رہا ہے تو اس کے لیے الہ ہے۔ لیکن اللہ کامن ناؤن نہیں ہے، پراپر ناؤن ہے۔ لفظ اللہ چاند پر، سورج پر، ستارے پر منطبق نہیں ہو سکتا، اللہ پراپر ناؤن ہے۔ یعنی نہیں ہے کوئی معبود، نہیں ہے کوئی پرستش کے قابل، نہیں ہے کوئی اس قابل کے بندہ اس کی عبادت اور اطاعت کرے بجز اللہ کے۔ تو یہ ہے لا الہ الا اللہ۔ لا کہنا ضروری، اگر کوئی کہے کہ میں لا نہیں کہوں گا، میں جھوٹے معبودوں کی نفی نہیں کروں گا، میں صرف سچے معبود کو مانوں گا، مجھے جھوٹے معبودوں سے کیا کام، تو یہ توحید نہیں ہوگی۔ جھوٹے معبودوں کی نفی کرنا ہوگی، جھوٹے الہ کی نفی کرنا ہوگی، توحید میں بھی اس کے بغیر گزر نہیں ہے۔ اور دوسرے جز میں جو جھوٹے رسول بن گئے، جو جھوٹے نبی بن گئے، ان کی بھی نفی کرنا ہوگی۔ تو اسی طرح سے جو سچے ہادی نہیں ہیں، جو سچے ہادی نہیں ہیں، اس کی بھی نفی کرنا ہوگی۔ تو یہ ہے لا الہ الا اللہ۔ تو کلمے کے پہلے جزء میں نفی سے شروع ہوتا ہے اور اس بات پر ختم ہوتا ہے۔ نفی کرنے سے قوت آتی ہے، طاقت آتی ہے، روشنی ملتی ہے، نور ملتا ہے۔ نور عزیزو، بس اس سے زیادہ اس منزل پر گفتگو مقصود نہیں ہے۔ پہلے جزء میں پہلے نفی ہے پھر اس بات ہے، لیکن دوسرے جزء میں اس بات ہی اس بات ہے۔ محمد رسول اللہ۔ محمد اللہ کا رسول ہے ہے ہے. ہر زمانے کے مسلمان کو کہنا ہے کہ ہے، ہر عہد کے مسلمان کو کہنا ہے کہ ہے، صرف آج کے مسلمان کو نہیں کہنا، صرف گزشتہ صدی کے مسلمان نہیں کہتے رہے، قیامت تک کے مسلمان کو کہنا ہے کہ وہ ہمارا رسول ہے. ہے کلمے میں اس کا نام کیوں ہے؟ اس لیے کہ بتانا ہے، یہ بتانا ہے، جسے ایک شاعر نے بڑے خوبصورت انداز میں دو مصروں میں کہہ دیا، خدا وہ ہے جسے میرا نبی خدا کہہ دے، خدا وہ ہے جسے میرا نبی خدا کہہ دے، وہ جس کو عقل تراشے خدا نہیں ہوتا، وہ جس کو عقل تراشے خدا نہیں ہوتا. تو توحید کو ماننا ہے تو اسے ویسا مانو جیسا کہ وہ ہے، جیسا وہ ہے. بس ایک کہہ دینا کافی نہیں ہے، ایک تو بہت سے کہہ رہے ہیں، یہودی بھی کہہ رہے ہیں، عیسائی بھی کہہ رہے ہیں جیسا کہ گفتگو ہوئی. اسے ویسا ایک ماننا ہے، ویسا ایک جیسا کہ وہ ہے، جیسا وہ نہیں ہے ویسا نہیں ماننا، جیسا وہ نہیں ہے ویسا اسے مانا گیا تو یہ توحید نہیں ہوگی، یہ کچھ اور. وہ کیسا ہے وہ کس نے بتلایا؟ کس نے بتلایا؟ رسولوں نے بتلایا، اور ہم کو ہمارے آخری رسول نے بتایا، اور اس کے بعد باب مدینۃ العلم نے بتلایا، اس کی اولاد نے بتلایا، اور قیاس کر کے نہیں بتایا، اس کی حقیقت سمجھائی. اور جیسا کہ کل گفتگو تھی، اس گھرانے سے بہتر کوئی گفتگو توحید پر نہ کر سکا. آئیے، کل ہم نے پہلا خطبہ چھیڑا تھا اپنے مولا کا جو نہج البلاغہ میں ہے، اور اس کے بعد ہم نے تیسرے خطبے کا آغاز کیا تھا. آئیے آج اسی سے ہم آگے بڑھتے ہیں. یہ تیسرا خطبہ ہے، آپ گھر جا کے نہج البلاغہ اٹھا کے دیکھیں. احمد استتمامن لنعمتہ واستسلامن لعزتہ واستعصامن من معصیتہ. میں حمد بجا لاتا ہوں اپنے رب کی، احمد استتمامن اس کی نعمتوں کا اتمام چاہتے ہوئے اس کی حمد بجا لاتا، نعمتوں کا اتمام چاہتے ہیں. واستسلامن لعزت ہی اس کی عزت و جلال کے سامنے سر تسلیم کو خم کرتے ہیں. واستعصامن من معصیت ہی اس کی معصیت سے بچنے کی توفیق اسی سے طلب کرتے ہوئے اس کی حمد کر رہا ہوں. استعینہ فاقتا الی کفایت ہی میں اس کی مدد طلب کرتا ہوں، اس سے مدد چاہتا ہوں. استعین ہو اس سے استعانت چاہتا ہوں، اس کی استعانت کا محتاج ہوتے ہیں. فَإِنَّهُ لَا يَذِلُّ مَنْ هَدَاهُ وَلَا يَعِلُّ مَنْ عَدَاهُ وَلَا يَفْتَقِرُ مَنْ قَفَاهُ. پس وہ جس کی ہدایت کر دے میں اس کی استعانت چاہتا ہوں. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم میں اس کی استعانت چاہتا ہوں. پس وہ جس کی ہدایت کر دے وہ کبھی گمراہ نہیں ہوتا، اور وہ جسے دشمن قرار دے دے اسے کہیں دنیا میں ٹھکانہ نہیں ملتا. وہ جس کو ٹھکرا دے، وہ جس کو رد کر دے، اس کو دنیا میں کوئی سہارا نہیں دے سکتا. اور وہ جس کو اپنے خزانہ غیب سے عطا کر دے وہ کبھی فقیر نہیں ہوتا، وہ جسے عطا کر دے وہ کبھی فقیر نہیں ہوتا. فَإِنَّهُ أَرْجَحُ مَا حُزِنَ وَأَفْضَلُ مَا حُزِنَ. یہ توحید ہر وزن میں آنے والی چیز سے زیادہ وزنی ہے، اور اس کو انسان تجوری میں بند کر دیتا ہے خزانہ سمجھ کر، یہ ہر خزانے سے زیادہ افضل ہے. اور اس کے بعد اشہد ان لا الہ الا اللہ شہادتا ممتحنا اخلاصہا، میں شہادت دیتا ہوں. دیکھیے یہ شہادت کی منزل پہ آ رہا ہوں، اسی لیے میں نے ربط دیا اور مجھے شہادتیں ان پر بات کرنی ہے. اور یاد رکھیں یہ علی کا خطبہ ہے اور اس میں شہادتیں ہیں، شہادتیں، دو شہادتیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ اور اس کے بعد دوسری شہادت ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ شہادتا ممتحنا اخلاصہا معتقدا مساسہا نتمسک بها ابدا ما ابقانا وندخرها لہذی لما یلقاما. میں شہادت دیتا ہوں کہ خدا ایک ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، وہ شہادت کہ جس کا خلوص اب تک بہتیرے مقامات پر، بہتیرے مقامات پر آزما لیا گیا ہے. میری شہادت کا خلوص کبھی شب ہجرت آزما لیا گیا، کبھی بدر میں آزمایا گیا، کبھی احد میں آزمایا گیا، کبھی خیبر میں آزمایا گیا، کبھی خندق میں آزمایا گیا، تمام خطرات میں میں اپنی شہادت کے خلوص کا امتحان دے کر سرخرو ہوتا رہا ہوں. شہادتا ممتحنا اخلاصا معتقدا مساسہا، جس کے نچوڑ کو ہم ہمیشہ عقیدہ بنا کے رکھیں گے. فَإِنَّهَا عَظِيمَةُ الْإِحْسَانِ، اور زندگی بھر اسی شہادت سے ہم وابستہ رہیں گے، زندگی بھر اسی شہادت سے وابستہ رہیں گے. فَإِنَّهَا عَظِيمَةُ الْإِحْسَانِ وَفَاتِحَةُ الْإِحْسَانِ وَمَرْزَاتُ الرَّحْمَانِ وَمَدْهَرَةُ الشَّيْطَانِ، بس یہی شہادت حسن عمل کا پہلا قدم ہے، یہی شہادت پہلا قدم ہے حسن عمل کی. اور اللہ کی رضا جوئی کا سبب ہے اور شیطان سے چھٹکارے کا باعث ہے. اور اس کے بعد اب دوسری شہادت پر آئے، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، میں شہادت دیتا ہوں کہ محمد اس کے عبد بھی ہیں اور رسول بھی. اب دیکھیے شہادت، میں شہادت دیتا ہوں کہ محمد اس کے عبد ہیں اور رسول ہیں. ارسلہ بالدین المشہور والعلم الماسور والکتاب المستور والنور الساطع والضیاء اللامع والامر الصادع، میں شہادت دیتا ہوں کہ محمد اس کے عبد بھی ہیں اور اس کے رسول بھی ہیں، اور انہیں بھیجا ہے خدا نے. ارسلہ بالدین المشہور، دین مشہور کے ساتھ بھیجا، شہرت یافتہ دین کے ساتھ بھیجا. دیکھیں علی کیا کہہ رہے ہیں، ارسلہ بالدین المشہور، شہرت یافتہ دین کے ساتھ بھیجا ہے. یہ نہیں کہ دنیا میں پہلے بھیج دیا، چالیس سال بعد دین دیا، چالیس سال بعد دین نہیں دیا ہے. ارسلہ بالدین المشہور، بھیجا ہے دین مشہور، شہرت یافتہ، شہرت یافتہ وہ دین جس کی شہرت پہلے ہی سے تھی، شہرت یافتہ دین کے ساتھ. والعلم الماسور، اور منقول شدہ علم، علم نشان فلیگ، وہ علم جو آپ اٹھاتے ہیں، وہ علم جو آپ چومتے ہیں، وہ علم جس کی آپ تعظیم کرتے ہیں، وہ علم رسول لے کر آیا ہے. ارسلہ بالدین المشہور والعلم الماسور، علم ماسور کے ساتھ، والکتاب المستور، یہ بڑا اہم جملہ ہے، لکھی ہوئی کتاب کے ساتھ بھیجا ہے. دیکھیں یہاں وہ منزل ہے، جس پہ رک کر غور کرنے کی ضرورت ہے. علی کہتے رسول آئے ہیں تو اب خالی ہاتھ نہیں آئے, شہرت یافتہ دین لے کر آئے, علم معصور لے کر آئے, والکتاب المستور, مستور مستور یعنی لکھی ہوئی کتاب لے کر آئے ہیں رسول, لکھی ہوئی کتاب لے کر آئے. یہ نہیں کہ دنیا میں آ گئے اس کے بعد ایک ایک کر کے آیتیں آتی گئی اور آپ لکھواتے گئے اور لکھنے والے لکھتے گئے, کسی نے 100 آیتیں لکھی, کسی نے 200 لکھی, کسی نے 500 لکھی, کسی کے پاس کوئی مجموعہ ہے, کسی کے پاس کوئی مجموعہ نہیں. رسول لکھی ہوئی کتاب لے کر آیا ہے, رسول لکھی ہوئی کتاب لے کر آیا ہے. تو کتاب بعد میں نہیں لکھی گئی ہے, بعد میں جمع کرنے والوں نے کیا کیا میں وہ اس پر گفتگو نہیں کروں گا, میں اس پر گفتگو نہیں کروں گا. رسول لکھی ہوئی کتاب لے کر آئے ہیں, کتاب لائے ہیں, اسی لیے تو دنیا سے جاتے ہوئے کہا انی تارکن فیکم الثقلین, میں تم میں دو گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں, دو گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں. اب میں اس بحث میں بھی نہیں جاؤں گا کہ کیا چھوڑا, لیکن پہلی بات جو کہی وہ اللہ کی کتاب, دوسرے منزل پر عترت, لیکن بعض لوگوں نے لکھا سنت. اب جو بھی ہو, کتاب کا تو اقرار سب نے کیا کہ میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں, دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں, دو میں کتاب مشترک ہے. کتاب تھی تبھی چھوڑی نا, چھوڑتا انسان وہی ہے دنیا سے جاتے ہوئے جو موجود ہو, جو موجود ہی نہ ہو اسے کیسے چھوڑے گا. کتاب تھی تبھی تو کہنے رسول نے میں چھوڑ کے جا رہا ہوں, ورنہ پوچھنے والے پوچھتے اللہ کے رسول کہاں ہے کتاب, کہاں ہے کتاب. اور پھر یہ بھی یاد ہے نا, یہ بھی مشہور ہے نا کہ رسول نے کہا لاؤ کاغذ اور قلم کچھ لکھ دوں, لاؤ کاغذ اور قلم کچھ لکھ دوں تاکہ تم میرے بعد گمراہ نہ ہو. تو کہنے والے نے کہا حسبنا کتاب اللہ, ہمارے لیے کتاب خدا کافی ہے, کافی ہے. یعنی اب کہنے والا بھی اقرار کر رہا ہے کہ ہمارے پاس ہے کتاب, ہمارے پاس کتاب ہے, ہماری ہدایت کے لیے یہی کتاب کافی ہے. تو عزیزو جب اتنی بڑی شخصیت کہہ رہی ہے کہ ہمارے لیے کتاب کافی ہے تو اس کا مطلب کتاب موجود تھی, موجود تھی. کتاب کہتے ہی اسے ہیں جو دو جلدوں کے درمیان ہو, جو دو جلدوں کے درمیان ہو, جو ابھی مرتب ہی نہ ہوئی ہو, جو ابھی جمع ہی نہ ہوئی ہو, جو 20-25 سال بعد جا کے جمع ہونے والی ہو, اسے کتاب نہیں کہتے, اسے کتاب نہیں کہتے. تو کتاب جمع شدہ تھی. تب آئیے پھر ہم آ گئے وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ, میں شہادت دیتا ہوں کہ محمد اس کے عبد بھی ہیں اور اس کے رسول بھی ہیں. ارسلہ بالکتاب المشہور, انہیں بھیجا خدا نے شہرت یافتہ دین کے ساتھ, ارسلہ بالدین المشہور, شہرت یافتہ دین کے ساتھ بھیجا, والعلم الماسور, والکتاب المستور, کتاب مستور کے ساتھ بھیجا, والنور ساتھ, والامر سادے, والضیاء اللامع, ذو فشان نور کے ساتھ بھیجا, چمکتی ہوئی روشنی کے ساتھ بھیجا, اور فیصلہ کن امر کے ساتھ بھیجا. تین باتیں اور, ارسلہ بھیجا انہیں کس طرح سے, کتاب کا تذکرہ, علم کا تذکرہ, اور اس کے بعد کتاب کا تذکرہ کرنے کے بعد بن نور ساتے, ساتے ہونے والا نور, وہ ضیاء لامے, چمکتی ہوئی روشنی, و والامر صادق فیصلہ کن امر کے ساتھ. کیوں بھیجا اب اس منزل پر؟ اضاحتن للشبہات احتجاجن بالبینات تخویفن بالمصلات. بھیجا اللہ نے کتاب امر روشنی دین کس لیے؟ احتجاجن بالبینات تاکہ بینات کے ذریعے احتجاج کریں، دلائل کے ذریعے دلائل پیش کریں دنیا کے سامنے اللہ کی طرف بلانے کے لیے. معجزوں سے نہیں، تلوار سے نہیں، احتجاجن بالبینات تخویفن بالمصلات. اللہ سے ڈرائیں اس کی نشانیوں سے، اس کی آیات پیش کریں، احتجاج کریں، دلائل دیں. اور کیا حالت تھی اس وقت؟ والناس فی فتن جزم فیہا حبل الدین وتزعزعت سوار الیقین واختلف النجر وتشتت الامر وزاق الامر. اس وقت حالت یہ تھی، والناس فی فتن جزم فیہا حبل الدین، لوگ اس ایسے فتنوں میں مبتلا تھے کہ جس میں دین کے بندھن ٹوٹ چکے تھے. اور اب دیکھیے دور جاہلیت کا نقشہ کھینچ رہے ہیں، بعثت سے پہلے کیا حالت تھی؟ والناس فی فتن جزم فیہا حبل الدین وتزعزعت سوار الیقین واختلف النجر وتشتت الامر. لوگ ایسے فتنوں میں مبتلا تھے کہ دین کے بندھن ٹوٹ چکے تھے، یقین کے ستون منہدم ہو چکے تھے، نکلنے کی راہیں مسدود ہو چکی تھی، امر پراگندہ ہو چکا تھا. امی المستر، نکلنے کی راہیں مسدود تھی. فالہدا خامل والعمی شامل، ہدایت گمنام تھی، ہدایت گمنام تھی، ضلالت ہمگیر تھی، چھائی ہوئی تھی. اسے الرحمن ونصر الشیطان وخذل الایمان. اللہ کی کھلے بندوں نافرمانی ہوتی تھی، شیطان کی پرستش ہو رہی تھی، شیطان کی پرستش ہو رہی تھی. اسے الرحمن ونصر الشیطان وخذل الایمان، ایمان بے سہارا تھا. فنہارت دائمہ وتنکرت معالمہ وترست سبلہ وافت شرکہ. ایمان بے سہارا تھا، ایمان کے نشانات مٹا دیے گئے، ایمان کا کہیں نام و نشان نہیں تھا، اس کے علم اکھاڑ دیے گئے، اس کی نشانیاں سب محو کر دی گئی. تو یہ جاہلیت کا دور بتا رہے ہیں، شیطان کی پرستش ہو رہی، شیطان کی عبادت ہو رہی تھی. اتا اس شیطان، شیطان کی اطاعت ہو رہی تھی. فسلکوا مسالکہ ووردوا مناہلہ، لوگ شیطان کے مسلک پر چل رہے تھے. دیکھیے شیطان کا بھی ایک مسلک ہے، وہ مسلک آج بھی ہے، شیطان کا بھی مسلک ہے، اور لوگ شیطان کے مسلک پر چل رہے تھے. فسلکوا مسالکہ، اتاؤ شیطان وسلکوا مسالکہ ووردوا مناہلہ، لوگ اس کے گھاٹ پر اترے ہوئے تھے. بہن سارت اعلامہ وقام لواہ، انہی کے ذریعے شیطان کے جھنڈے پھر بلند ہوئے، اس کے پھریرے پھر لہرانے لگے. اتاؤ شیطان، شیطان کی طاقت ہو رہی. فی فتن دعست ہم بے اخفافہا وطعت ہم بے اضلافہا، لوگ ایسے فتنوں میں مبتلا تھے جو انہیں اپنے پاؤں تلے رونگتے تھے اور کھروں سے کچلتے تھے. فہم فیہا تائہون حائرون جاہلون مفتونون، لوگ ایسے فتنوں میں حیران تھے، پریشان تھے، سرگرداں تھے، جاہل تھے، بے ارضن ایسی زمین پر تھے، فی خیر دار و شر جیران، ایسے گھر میں تھے جو گھر تو بہت اچھا تھا لیکن پڑوسی بہت برے تھے. گھر بہت اچھا تھا، پڑوسی بہت برے تھے. بارزن عالمہا ملجمن جاہلہا مکرمن، ایسی سرزمین پر جہاں عالم خاموش تھا، جاہلوں کی زبانیں دراز تھی. یہ جاہلیت کا نقشہ سچا، وہ جاہلیت جس کا نقشہ علی نے بار بار کھینچا، بار بار کھینچا ہے نہج البلاغہ میں. لیکن یہ جاہلیت کب تھی؟ رسول کی بعثت سے پہلے. اس جاہلیت میں خونریزی عام تھی، اس جاہلیت میں قتل و غارت گری عام تھی، اس جاہلیت میں درجہ بندی تھی، طبقہ بندی تھی. اس جاہلیت میں دولت معیار شرافت تھی، طاقت جس کے پاس تھی اس کی حکومت تھی، انسانی جان و مال کی کوئی قدر و قیمت نہ تھی. دو افراد میں اگر اختلاف ہو جائے تو تلواریں نکل آتی، بات تو قبیلوں تک چلی جاتی اور پھر نسلوں تک خونریزی ہوتی. تو یہ خونریزی، یہ قتل و غارت گری، یہ سب کچھ جاہلیت کی نشانیاں ہیں. جس دور میں بھی ہو، جس دور میں بھی ہو، جس دور میں شیطان کی پرستش ہو، وہ شیطان مختلف صورتوں میں آتا ہے. جس دور میں اس شیطان کی پرستش ہو اللہ کو چھوڑ کر، وہ جاہلیت کا دور ہے. جاہلیت جہاں فحاشی تھی یا بدکاری تھی، بدکاریوں کے اڈے تھے، وہ جاہلیت جس میں عورت کی کوئی عزت نہیں تھی، عورت کو میراث نہیں ملتی تھی، وہ جاہلیت جس میں شراب عام تھی، بدکاری عام تھی، لوٹ کھسوٹ کرپشن، یہ سب کچھ اپنے انتہا پر ہے جاہلیت. پیغمبر کی بعثت سے جو دور شروع ہوا وہ اسلام کا دور ہے. جاہلیت میں بیٹی کو میراث نہیں ملتی تھی، بیٹی کو باپ سے میراث نہیں ملتی تھی. پیغمبر نے مکمل امن بھی نافذ کیا، عدل بھی نافذ کیا، توحید کو بھی نافذ کیا. معاشرہ پرامن ہوا، انصاف سے لبریز ہوا. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ پیغمبر کے دور میں کوئی ناانصافی ہوئی ہو، کسی کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہو. دنیا سے جانے سے پہلے پیغمبر نے خود پوچھا، بتاؤ کسی پر میرا حق رہ گیا ہے یا مجھ پر کسی کا حق؟ کوئی جواب نہیں، ہمیں ادا کرنے کو تیار. عورت کو عزت ملی، عورت کو میراث میں حقدار بنایا گیا. لیکن عجیب بات ہے، نبی کی آنکھ بند ہوتے ہی نبی کی بیٹی مسلمانوں کے دربار میں آئی. 11 ہجری ہے، نبی کی آنکھ بند ہوئی اور نبی کی بیٹی مسلمانوں کے دربار میں کھڑی ہے. اور بڑا عجیب موڑ ہے، معاملہ تو کچھ اور ہے. جیسا کہ میں نے پہلے دن کی تقریر میں عرض کیا تھا، معاملہ کچھ اور ہے. فیصلہ بھی ہو چکا جو ہونا تھا، اور شہزادی کے خلاف ہوا ہے فیصلہ. جو کچھ مطالبہ لے کر آئی تھی وہ رد ہو گیا، لیکن اس کے باوجود شہزادی نے دربار میں کھڑے ہو کر کے خطبہ دیا ہے، اور طویل خطبہ دیا ہے. اس میں بھی یہ دونوں شہادتیں ہیں جو میں نے ابھی بیان کی، جو علی نے بیان کی اسی طرح سے شہادتیں ہیں. شہزادی نے بھی طویل خطبہ دیا، پہلے مفصل توحید پہ گفتگو کی اور پھر شہادتیں پر آئے. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، کلمۃ جعل الاخلاص تاویلہا وضمن القلوب موصولہا وانار فی التفکر معقولہا الممتنع من الابصار رؤیتہ ومن الالسن صفتہ ومن الافہام کیفیتہ. میں شہادت دیتی ہوں کہ خدا ایک ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے. یہ وہ کلمہ ہے کہ جس کی تاویل صفت اخلاص ہے، جس کی تاویل صفت اخلاص ہے، اور جس کے معنی کو سمجھنا عقل انسانی پر لازم ہے، لازم ہے. ضمن القلوب موصولہا، صرف کلمہ زبان سے ادا کر لینا دلیل اسلام نہیں ہے، اس کے معنی کو سمجھنا واجب ہے. صرف نماز ہی واجب نہیں، روزہ ہی واجب نہیں، حج ہی واجب نہیں، پہلے کلمے کو سمجھنا واجب ہے. وضمن القلوب موصولہا ونار فی التفکر معقولہا، اور قوت فکریہ کے لیے دلیل و برہان کو لازم قرار دیا گیا کہ اس کے ذریعے سے سمجھا جائے. عزیزو، بات طویل ہو جائے گی، میں آ رہا ہوں اختتام کی طرف. بڑا عجیب خطبہ ہے کہ جس میں سارے رموز بتائے. اور اس خطبے میں بتایا کہ کیوں شہادت واجب ہے. ابتدا الاشیاء لا من شیء کان قبلہ، اس نے تمام اشیاء کو پیدا کیا بغیر کسی شے کے جو پہلے سے موجود رہی ہو. ہم بہت ساری اشیاء سے کوئی ایک شے بناتے ہیں، لیکن اس بنانے والے نے بغیر اشیاء کے اتنی بڑی کائنات بنا ڈالی، بغیر شے کے، کسی شے کے بغیر. ہم اشیاء سے ایک شے بناتے ہیں، اس نے بغیر شے کے اتنی بڑی کائنات بنا ڈالی. اور ہم نقشہ پہلے بناتے ہیں یا نقشہ ہمارے سامنے ہوتا ہے پھر کوئی عمارت بناتے ہیں، لیکن وہ انشاہ بلا احتزاء امثلت امتصلہ. عزیزو، میں چھوڑ کر آگے بڑھ رہا ہوں. اس نے بغیر کسی خاکے کے، بغیر کسی نقشے کے سامنے رکھے ہوئے کائنات بنا ڈالی. اور کیوں بنائی، یہ بھی شہزادی نے بحث کی، ہو سکا تو آنے والی تقریروں میں ہم اس کو لے کر آگے بڑھیں گے. لیکن طویل خطبہ توحید پر، رسالت پر، رسالت پر گفتگو کی، قرآن پر گفتگو کی مفصل، عرب کی تاریخ پر گفتگو کی، مسلمانوں کو ان کا ماضی یاد دلایا، ان کا پاسٹ یاد دلایا، اور بتایا کہ تم آج جو کچھ ہو وہ کس کے سبب ہو، کس کے صدقے میں ہو. بہرحال اختتام پر میری شہزادی نے برے دربار میں مسلمانوں سے پانچ سوالات کیے اور وہ سوالات قیامت تک حجت ہیں. درود پڑھیں ذرا جی. دیکھیے عجیب چیز آ گئی ذہن میں. آج سپریم کورٹ میں ایک ریفرنس فائل ہوا ہے, ریفرنس فائل ہوا ہے نا, ایک ایسا مقدمہ جو کہ آج سے برسوں قبل چل چکا, فیصلہ ہو چکا, اس فیصلے کے مطابق سزا ہو چکی. اس ملک کا ایک سابق وزیر اعظم تختہ دار پر لٹکا دیا گیا, فیصلہ پی ایل ڈی میں آ گیا, ساری دنیا میں مشہور ہوا, لیکن کہا گیا کہ یہ عدالتی قتل ہے, یہ عدالتی قتل ہے نا. اور اب ریفرنس داخل ہوا, ریفرنس داخل کرنے والے جان رہے تھے کہ جو جانے والا چلا گیا ہے وہ واپس نہیں آئے گا, وہ تو واپس نہیں آئے گا, لیکن ریفرنس کیوں داخل کیا گیا؟ اس لیے کہ عدالت ہی نے فیصلہ دیا تھا نا. اس وقت عدالت آزاد نہیں تھی, کسی کے اشاروں پہ فیصلہ ہوا تھا. اب آزاد فیصلہ ہو اور دنیا کے سامنے حق آئے, مقصد یہ ہے کہ دنیا کے سامنے حق آئے. تاریخ جو غلط لکھی گئی اس کی درستگی ہو سکے. جانے والا جا چکا ہے, واپس نہیں آئے گا, لیکن ریفرنس بہت ضروری بنا تاکہ حق سامنے آئے, حق واضح ہو. اس کی ابتدا میری شہزادی نے کی, ابتدا میری شہزادی نے کی. فیصلہ ہو چکا, فیصلہ ہو چکا, جو کچھ جانا تھا چلا گیا, ملنے کی امید نہیں ہے اور نہ خواہش ہے. جیسا کہ خطبے کے آخر میں کہا, فَدُونَكَهَا مَخْتُومَتًا مَرْحُولَتًا, لے جاؤ لے جاؤ, اب یہ ناکہ نہیں چاہیے, یہ زخمی ہو چکا ہے, اس پر باقی رہنے والی یار ہے, لے جاؤ. فَلَقَاكَ يَوْمَ حَشْرِكَ, اب تجھ سے حشر کے میدان میں ملاقات ہوگی. اب فیصلہ تو میدان حشر میں ہوگا. فَنِعْمَ الْحُكْمُ اللَّهُ وَالزَّعِيمُ مُحَمَّدٌ, فیصلہ خدا کرے گا, گواہ میرا باپ ہوگا. لے جاؤ نہیں چاہیے, لیکن ریفرنس فائل کیا خطبے کی صورت میں اور آخری میں پانچ سوالات کیے. آج بھی اگر کوئی بھی دنیا میں کسی ملک میں اگر کوئی عدالت ہوگی اور اس میں شہزادی کا یہ ریفرنس فائل کیا جائے, تو وہ عدالت اگر عدالت ہوگی تو فیصلہ شہزادی کے حق میں ہوگا, فیصلہ شہزادی کے حق میں ہوگا, خلاف نہیں ہو سکتا. سوال, پہلا سوال, افحکم الجاہلیت یبغون, کیا جاہلیت کا نظام پھر سے لے آئے؟ دیکھیے کتنا عجیب سوال کیا. یہ قرآن کی آیت ہے, یہ آیت ہے قرآن کی, اسے سوال بنا کر پیش کیا. افن حکم الجاہلیت یبغون ومن احسن من اللہ حکما لقومی یوقنون, کیا جاہلیت کے قوانین پھر سے لے آئے تم, کیا جاہلیت کا نظام پھر سے لے آئے؟ یہ تو جاہلیت میں ہوتا تھا کہ بیٹی کو باپ کی میراث نہیں ملتی تھی, بیٹی کو حق نہیں ملتا تھا. آج تم میرے لیے جاہلیت کے قوانین کے مطابق فیصلہ کرو گے, کیا سب کے لیے؟ اب حکم الجاہلیت یبغون. دوسرا سوال, اف علی عمد ترکتم کتاب اللہ ونبذتموه وراء ظهورکم, کیا تم نے عمدن کتاب خدا کو پس پشت ڈال دیا ہے اور اس سے روگردانی کر رہے ہو؟ کل تو کہا تھا ہمارے لیے کتاب کافی ہے, اتنی جلدی پس پشت ڈال دیا کتاب کو اور اس سے روگردانی کر رہے ہو؟ جبکہ کتاب کہتی ہے اذ یقول وہ ورث سلیمان داؤد، سلیمان نے داؤد کی میراث پائی. سلیمان بھی نبی، داؤد بھی نبی. قرآن کہتا ہے ایک نبی نے دوسرے نبی کی اسے میراث پائی، وہ ورث سلیمان داؤد. اور تم کہتے ہو کہ میرے باپ نے کہا کہ نین و معاشر الانبیاء لا نرث ولا نورث، ہم گروہ انبیاء نہ وارث چھوڑتے ہیں نہ میراث چھوڑتے ہیں، نہ ہمارا کوئی وارث ہوتا ہے. ما کان ابی لکتاب اللہ مخالفا، میرا باپ کتاب خدا کی مخالفت نہیں کر سکتا، میرا باپ کتاب خدا کی مخالفت نہیں کر سکتا. تم کیسے کہتے ہو کہ میرے باپ نے کہا کہ ہم گروہ انبیاء نہ وارث ہوتے ہیں نہ ہمارا کوئی وارث ہوتا ہے، نہ میراث چھوڑتے ہیں نہ کوئی ہماری میراث پاتا ہے، میرا باپ نہیں کہہ سکتا. دوسری آیت وقال فی مختص من خبر یحیی ابن زکریہ، یحیی ابن زکریہ کا واقعہ نقل کرتے ہوئے میری شہزادی نے آیت پھر کوٹ کی، جہاں زکریہ نے دعا کی ربی حبلی من لدنک ولیا یرثنی ویرث من آل یعقوب، پروردگار مجھے ایک بیٹا عطا کر جو میرا بھی وارث ہو آل یعقوب کا بھی وارث ہو. اور پے در پے وہ تمام آیات پہ دیکھیے، یعقوب بھی زکریہ بھی نبی، یحییٰ بھی نبی، ایک نبی دعا کر رہا ہے کہ مجھے وارث عطا کر جو میرا وارث ہو آل یعقوب کا وارث ہو. تو قرآن سے ثابت کر رہی کہ نبی نبی کا وارث ہوتا ہے، تو اس قانون سے استثناء میرے باپ کے لیے کیوں؟ میراث انبیاء کے بعد جنرل میراث سے متعلق آیتیں تھیں وہ پیش کی، اور اس کے بعد عجیب جلال کے عالم میں شہزادی نے کہا فخصکم اللہ بآیت اخرج منہا ابی و ابن امی. نہیں، اس سے پہلے نام لیا، نام یا ابن ابی قحافہ، اے قحافہ کے بیٹے، اب فی کتاب اللہ انترس اباک ولا ارث ابی، کیا کتاب خدا یہ کہتی ہے کہ تو اپنے باپ کا وارث بن جائے اور مجھے اپنے باپ کی میراث نہ ملے؟ کیا کتاب خدا یہی کہتی ہے کہ تو میراث پا لے اور مجھے میراث نہ ملے؟ افخصکم اللہ بآیت اخرج منہا ابی و ابن امی، کیا اللہ نے کسی آیت کے ذریعے تم کو خصوصیت دے دی ہے جس سے میرے باپ کو، میرے شوہر کو اور مجھے باہر رکھا ہے؟ اف انتم عالم و کتاب اللہ من عمومہ ہی بخصوص ہے من ابی و ابن عمی، کیا تم کو کتاب خدا کا میرے باپ سے اور میرے شوہر سے زیادہ علم ہے؟ کیا تم زیادہ عالم کتاب ہو؟ کیسے سوال آتا ہے جس کا کوئی دربار پہ کے پاس جواب اس وقت بھی نہیں تھا، آج بھی نہیں. اور اس کے بعد ایک ہی گنجائش رہ گئی تھی، ایک، اور وہ یہ تھی کہ جب اولاد عقیدہ بدل دے، دین چھوڑ دے، تو میراث نہیں ملتی. شہزادی نے یہ گنجائش بھی نہیں چھوڑی. ہم تقولون اہل ملت ان لا یتوارثان، کیا تم یہ کہتے ہو کہ دو مختلف ملتوں کے لوگ ایک دوسرے کے وارث نہیں ہوتے؟ اولست انا و ابی من اہل ملت واحدت، کیا میرا اور میرے باپ کا تعلق ایک ہی ملت سے نہیں ہے؟ یہ گنجائش بھی نہیں چھوڑی. شہزادی نے سوال کیا کیا میرا اور میرے باپ کا تعلق ایک ہی ملت سے نہیں ہے؟ دربار خاموش رہا، اور خاموشی اس بات کی دلیل ہے کہ شہزادی باپ ہی کی ملت پر ہے. تو بس عزیز، اس موقع پر جلال کے عالم نے فَدُونَ کہا مَخْتُومَتًا مَرْهُولَتًا فَلَقَاتَ يَوْمْ حَشْرِ، لے جاؤ لے جاؤ، یہ ناکہ اب نہیں چاہیے، زخمی ہو چکا. شہزادی نے چھوڑ دیا، قیامت تک کی مہلت دے دی، لے جاؤ، اب فیصلہ قیامت میں ہوگا، دنیا میں نہیں. اسی لیے تو علی نے اپنے دور اقتدار میں نہیں لیا فدق، علی نے نہیں لیا فدق کو. بس میں نے گفتگو ختم، آپ نے بڑے تحمل سے سنا، کچھ زیادہ وقت لیا، بس میں دو جملے مصائب کے عرض کر کے گفتگو ختم کروں. جب شہزادی خطبہ دے رہی تھی نا،
तो पास एक छोटी सी बच्ची खड़ी हुई खुतबा सुन रही थी। एक छोटी सी बच्ची जिसे शायद शहजादी साथ भी इसीलिए लाई थी कि बेटी चल साथ, चल आज खुतबा देने दरबार में मैं जा रही हूं, कल तुझे जाना होगा, कल तुझे जाना होगा, चल दरबार का मिजाज देख ले, दरबार के आसार देख ले, दरबार का माहौल देख ले, किस तरह से दरबार में खुतबा दिया जाता है, आ मेरे साथ चल। माँ का खुतबा सुन, बस मैंने गुफ्तगू खत्म की, माँ खुतबा देती रही, बेटी खुतबा सुनती रही, बेटी खुतबा सुनती रही। बड़े गौर से माँ का खुतबा सुना और बेटी ने अपने वक्त आने पर दरबार में जाके खुतबा दिया। लेकिन माँ की और बेटी के खुतबों में बड़ा फर्क है। माँ ने मदीने में खुतबा दिया, बेटी ने शाम में खुतबा दिया, शाम में खुतबा दिया। माँ ने चादर ओढ़ के खुतबा दिया, बेटी ने बरहना सर होकर खुतबा दिया। माँ ने खुले हाथों से खुतबा दिया, बेटी ने बंधे हुए बाजुओं से खुतबा दिया, बंधे हुए बाजुओं से खुतबा दिया। माँ जब खुतबा दे रही थी, हिफाजत के लिए अली मौजूद थे, अली का हाथ तलवार के कब्जे पे था। लेकिन जब बेटी खुतबा दे रही थी, उस दरबार में भी कली मौजूद था, लेकिन वो हिफाजत कैसे करता, उसके हाथों में हथकड़ियां थी, पांव में बेड़ियां थी, गले में तौब था। बस यालमुल्लजीन जलमू अय्यमुन कलबियन करी। परवरदिगार इस तवस्सुल को कबूल कर, माबूद हमें कोई और गम न दे, सिरात मुस्तकीम पर कायम रख, मुल्क व मिल्लत की हिफाजत है। परवरदिगार इस मुल्क में अमन को कायम फरमा, दहशतगर्दी का खात्मा फरमा। आज भी हमारे दो वकला शदीद तौर पर जख्मी हो चुके हैं, नहीं मालूम इस वक्त तक उनकी क्या कैफियत है। उनके लिए दुआ करें, परवरदिगार उन्हें जल्द अज जल्द सेहत याब कर दें। परचम इस्लाम को सर बुलंद रख, मकामात मुकद्दसा की हिफाजत फरमा, ताजी फरमा।